أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في الأرضين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتبارك وتعالى في محكم كتابه وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله آياته لعلكم تهتدون إلى آخر الآيتين صلوات آج کی مجلس ہمارے نو مجالس کے سلسلے کی پہلی مجلس ہے سلسلے کا عنوان دین ایک اتحادی طاقت ریلیجن ا یونیفائنگ فورس جو تین آیتیں میں نے انتخاب کی وہ سورہ آل عمران کی 103ویں چوتھی اور 105ویں آیت ہے یہ تین آیتیں اس معروف آیت سے شروع ہوتی ہے جو واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا اور آگے کو بات بڑھاتا جاتا ہے اللہ تعالی پہلی محرم ہے عنوان کو آگے بڑھانے سے پہلے یہ بات میں واضح کر دوں کہ ہم مجالس برپا کرتے ہیں یاد حسین میں ایک دینی فریضہ سمجھ کر توجہ کا محتاج ہم مجالس برپا کرتے ہیں امام حسین کے پرسے کے لیے ایک دینی فریضہ سمجھ کر اور دین فقط اور فقط اس لیے آیا کہ دنیا میں جو خلافت انسان کو نصیب ہوئی اس خلافت کو اسے کیسے نبھانا ہے کیسے اس خلافت کی ذمہ داری قبول کرنا ہے وہ چیز کیا ہے کہ جو اسے خدا کے ریپریزنٹیٹو وائس ریجنٹ کے طور پر یہ دنیا میں آگے بڑھا سکتی ہے اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ادیان آئے اسلام وہ دین ہے جو ابتدا سے لے کر آخر خاتم النبیین تک اور خاتم النبیین سے قیامت تک وہ راستہ رہے گا کہ جو اللہ نے پسند کیا ہے آیات قرآنی کئی ہیں اس موضوع پر ان الدین عند اللہ الاسلام کی آیت سب سے واضح ہے دین اللہ کے پاس اسلام ہے تو دین شروع ہوتا ہے تسلیم کے ذریعے سے اللہ کے سامنے اور وہاں سے یہ تسلیم شدت پکڑتی ہے جیسے جیسے اللہ کے سامنے انسان کی روح جھکتے جاتی ہے ویسے ویسے اللہ اس روح کو طاقتور بناتا جاتا ہے اپنے جلوے رحمت سے اس کو آشنا کرواتا جاتا ہے اور اسی رحمت کو لے کر اس کو آگے بڑھنے کا حکم دیتا ہے، اس حد تک کہ جب خاتم آتا ہے ان ارسلناک رحمت للعالمین کا عنوان اپنے ساتھ لاتا ہے، یعنی روح اس طریقے سے اللہ کے سامنے تسلیم ہو گئی کہ اللہ کی تمام رحمتیں اس فرد کے ذریعے سے، اس نبی کے ذریعے سے، اس رسول کے ذریعے سے تمام نیشنز تک، تمام قوموں تک پہنچا دی جائیں گی، اور اس نبی کی کوششوں کاوشوں کو مکمل کرنے کا کام ہم دیکھتے ہیں ائمہ کرتے ہیں. تشیعوں میں سب سے واضح چیز اور سب سے امپورٹنٹ چیز جو نظر آتی ہے وہ رسول کے بعد کس طریقے سے دین کو لے کر آگے بڑھنا چاہیے. جب رسول زندہ تھے تو رسول قرآن بھی دے رہے تھے اور اپنی سنت کے ذریعے سے ہم کو آگاہ کراتے جا رہے تھے. قرآن عمل کرنے کی کتاب ہے، قرآن عمل نہیں کرتی. قرآن عمل کرنے کی کتاب ہے، قرآن عمل نہیں کرتی. تو قرآن پر عمل کیسا ہو یہ رسول سکھایا کرتے تھے، اور ہم کو آیت قرآنی سے یہ ملتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول میں بہترین مثال ہے. اب جب رسول نہیں رہے، اب جب رسول نہیں رہے تو قرآن پر عمل کون کر کر بتلائے گا کہ قرآن پر اس طریقے سے عمل ہونا چاہیے. قرآن اگر کافی ہو جاتی تو قرآن مختلف انٹرپریٹیشنز کے ساتھ انٹرپریٹ کی جا سکتی ہے، اور کئی قرآن کی آیتیں اس بات کو واضح کرتی ہیں کہ وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے وہ ان کو غلط طریقے سے انٹرپریٹ کریں گے، تعویل کریں گے. تو اب اگر یہ انٹرپریٹیشن چل پڑا، اور چل پڑا، امامت سے دور ہونے کے نتیجے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بدترین ظالمین کو اسلام کے نام پر اطاعت ملتی گئی، اور یہ رول بن گیا کہ اگر کسی کے پاس طاقت آئی ہے اور وہ ظاہری اسلام کو فالو کر رہا ہے تو اس کی مخالفت کفر ہے، اس کی مخالفت کفر ہے. اس کو جو پاور ملا ہے وہ اللہ کے طرف سے ملا ہے. تو تل ملکا منتشا، تو جسے چاہتا ہے ملک دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے ملک لے لیتا ہے. تو یہ اللہ کا کام ہے ملک دینا اور ملک لے لینا. انٹرپریٹیشن ہو رہا ہے قرآن کا. اب جسے اللہ نے ملک دے دیا اور ظاہری طور پر وہ اسلام کو قبول کر رہا ہے، انکار اسلام نہیں کر رہا ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، ظالم ہے، عدالت کو پارا پارا کر چکا ہے، نہ اپنے رشتہ داروں کو بخش رہا ہے نہ اپنے دشمنوں کو، عدالت اپنوں سے بھی نہیں کر رہا ہے تو غیروں سے کیا کرے گا. یہ سب اسلام کے نام پر قابل قبول ہے، ظاہری طور پر فسق و فجور کر رہا ہے، اسلام کے طور پر قبول ہے. یہ انٹرپریٹیشن عام ہو چکا تھا رسول کے امیڈیٹلی بعد کہ گناہ سبب نہیں ہے انسان کے حکومت نہ کرنے کا. فسق و فجور، بدکاری، یہ کاز نہیں بنتا اس انسان کے دینی رہنما نہ رہنے کا. حسین نے یہ انٹرپریٹیشن کو چیلنج کیا تھا 50 سال بعد رسول کی رحلت کے تقریباً، کہ یہ چیز اگر ہو جائے گی تو علل اسلام السلام از بولیت الامت و برائن مثل یزید، ہمیں اسلام کو خدا حافظی کرنی پڑے گی اگر امت کو یزید جیسا رہنما مل جائے. حسین اسلام کی بات کر رہے ہیں, حسین اپنی بات نہیں کر رہے ہیں. حسین میرا اسلام جائے گا نہیں کہہ رہے, توجہ کا محتاج ہوں, توجہ کا محتاج ہوں. حسین نہیں کہیں گے میرا اسلام بگڑ جائے گا, حسین کہہ رہے ہیں اسلام ختم ہو جائے گا. اسلام کو اجتماعی خدا حافظی کرنی پڑے گی, سوشل ریلیونس اسلام کی زیرو ہو جائے گی. اور کتاب تو رہ جائے گی لیکن اس کی عملی صورت یہی برائیوں کے پیکروں کے ذریعے سے سمجھ میں آنے لگے گی. تو پیورٹی آف قرآن کا انٹرپریٹیشن جب امپیور لوگ کریں گے تو امپیورٹی اسلام کا حصہ بن جائے گی, اور جب اسلام جیسی پاک چیز امپیور ہوتی ہے تو وہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی اور پیور کرنے والی طاقت باقی نہیں رہتی. تو اسلام کی پیورٹی نمک کے جیسی ہے, اگر کوئی چیز سڑتی ہے تو اس پر نمک ڈالا جاتا ہے تاکہ اس کی سڑن کو روکا جا سکے, تاکہ اس کی سڑن کو روکا جا سکے. لیکن جب اسلام خود سڑنے لگے گا اس کے غلط انٹرپریٹیشن کی طرف سے, اس کی غلط تعویل کی طرف سے, تو پھر کون سی چیز آئے گی؟ اسلام خود نمک تھا, اب نمک سڑ رہا ہے تو کون سی چیز اس کی سڑن کو روک سکتی ہے؟ حسین یہ دیکھ کر آگے بڑھ رہے تھے. اس لیے کہا جاتا ہے حقہ کے بنا الہ الاحست حسین. جب عمارت اسلام کی بنیادیں ڈھائی جا رہی تھی, ختم کی جا رہی تھی, ان بنیادوں کو اپنے خون سے سینچنے کا کام جو امام نے کیا اس کو امام کا نام دیا جاتا ہے, اس کو رسول کہتے ہیں. حسین و منی و انا من حسین, وہ حسین ہے, وہ حسین ہے. تو یہ جو تذکرہ ہم عبادتی طور پر کرتے ہیں وہ اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارے دین کو, ہمارے اسلام کو حسین کا جب خون کا رنگ چڑھ جاتا ہے تو اس کی پاکیزگی یطہرکم تطہیرہ کی پاکیزگی بن جاتی ہے. جہاں پر نجاست کا نفوذ باقی ہی نہیں رہ سکتا, کیونکہ یہ ارادہ خدا ہے. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. تو تطہیر کی چادر میں اسلام کو دوبارہ ڈالنے والی شخصیت کا نام حسین ہے. حسین کے بغیر اسلام کا انٹرپریٹیشن اگر کیا جائے رسول کے بعد, وہ انٹرپریٹیشن اس حد تک ناقص رہے گا کہ اس میں ظلم کی زیادتی اتنی ہو جائے گی کہ اس کو ٹیررسٹ بھی اپنا سکیں گے, اس کو بدکاری کرنے والے عیاش محمد بن سلمان بھی اپنا سکے گا. یہ اسلام کے بڑے ریپریزنٹیٹیوز بن جائیں گے کہ جہاں پر خدا کہہ رہا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین, دولت اڑانے والے شیطان کے بھائی ہوتے ہیں. اب ان کے بارے میں کوئی ڈاؤٹ ہے؟ یہ 200 million, 300 million dollars کی پینٹنگ ایک خریدتے ہیں, یہ ایسے محلوں میں زندگی گزارتے ہیں کہ جس کی گفتگو کرنا بھی انسان کے لیے ان کو ڈسکرائب کرنا بھی مشکل ہو, وہ لیول کی لگژری. اور یہی ہیں کہ جو خادمین حرمین شریفین بن کر بیٹھے ہوئے ہیں. یہ فرق پڑتا ہے حسین اور بغیر حسین کے دین دیکھنے کو. تو یہ ہماری خوش قسمتی ہے, یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ حسین جیسا انٹرپریٹر ہم کو نصیب ہوا, چاہے وہ ہم حسین سے پہلے جائیں چاہے ہم حسین کے بعد آئیں. حسین نے گزشتہ کی کوششوں کو لا کر کربلا میں تمام کیا, اور وہی کربلا کی کوششوں کو ان کے فرزند نے اور ان کے بعد آنے والے فرزندوں نے اس کو اپنی انتہا تک پہنچایا جب تک کہ غیبت نہیں ہوئی, اور غیبت کے بعد جب دوبارہ ظہور ہوگا امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کا, وہی پاک سلسلہ جو آدم سے شروع ہو کر خاتم تک چلا, وہ سلسلہ خاتم النبیین سے نکل کر امیر المومنین تک آیا, امیر المومنین سے نکل کر حسن ابن علی تک آیا, وہی سلسلہ جو حسن ابن علی سے حسین ابن علی تک آیا, وہ سلسلہ علی ابن الحسین سے آگے بڑھتے بڑھتے آخر وقت تک پہنچے گا اس روایت کے ذیل میں کہ جہاں پر رسول نے کہا انی تارکم فیکم مستقلین کتاب اللہ اطرتی اہل بیت ان تمسکتم بہما لن تزلوا عبدا وانہما لن یفترقا حتی یرد علی الحوض. یہ وہ روایت ہے جس کے سو لوگ روایت کرنے والے ہم کو ملتے ہیں علماء میں, اور حقیقی روایت جو سننے والے تھے اہل سنت کے یہاں 20 سے زیادہ خود اہل سنت کے سکالرز لکھتے ہیں, روایت متواتر ہے, اس پر 1% بھی شک کوئی سنی ایجوکیٹڈ عالم نہیں کرتا. اس روایت کی خوبی یہ ہے کہ یہ روایت یہ کہہ رہی ہے رسول اپنے آخری زمانے میں حجت الوداع کے بعد جب واپس آتے ہیں تو یہ بات کہہ رہے ہیں, اور یہ بات یہ کہہ کر کہہ رہے ہیں, توجہ کا محتاج ہو, توجہ کا محتاج ہو, یہ بات یہ کہہ کر کہہ رہے ہیں کیا میں تمہارے نفسوں پر تم سے زیادہ حق نہیں رکھتا. قرآن کی اس آیت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ رسول نبی مومنین پر ان کے نفسوں پر ان سے زیادہ حق رکھتا ہے, نبی اولا بالمومنین من انفسہم, اس آیت کو اور سب نے کہا بلا بلا یقیناً یقیناً آپ ہمارے پر وہ اختیار رکھتے ہیں. کیوں کہا رسول نے؟ جب انسان اللہ کے سامنے اللہ کی حقیقت کو دیکھتا ہے تو اپنے اندر صفر محسوس کرتا ہے, جب اپنے آپ کو اپنی نظر سے دیکھتا ہے توجہ کم ہوتا ہے, جب انسان اللہ کو دیکھنے کے بعد اپنی طرف نظر کرتا ہے تو اپنے آپ کو فقط دیکھتے ہوئے جب وہ اپنے آپ کو دیکھتا ہے, یعنی سب چیزوں کو ہٹا کر اپنے آپ کو دیکھتا ہے, عربی میں کہتے ہیں خلیا و نفسا, ہر چیز کو ہٹا کر اپنی نفس پر نظر کرتا ہے, تو وہ دیکھتا ہے کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں, میں تو ایک صفر ہوں, میرا وجود ہی میرا نہیں ہے, میری بقا میری نہیں ہے, کل میرا, گزشتہ کا کل میرا, آنے والا کل میرا, سب اسی کا ہے, ہر دھڑکن اسی کی ہے, ہر سیل اس کی عبادت کرتے کرتے مجھے بنا دی, توجہ کا محتاج, ہر سیل اس کی عبادت کرتے کرتے مجھے بنا دی, میں نے اپنے کو کہاں بنایا, میں نے اپنے کو کہاں باقی رکھا, وہ باقی رکھتا ہے اور مجھ سے تقاضے کرتا ہے, مجھے اختیار دیا ہے, میں ایک مجسمہ اختیار ہوں اللہ کی طرف سے دیا ہوا جو اس نے مجھے روح پھونک کر دیا, اور وہ اختیار اب میرے بدن سے نہیں ہے, میرے رب سے ہے, توجہ کا محتاج ہوں, اللہ سے ارتباط بدن ہی نہیں ہے روح ہی ہے, اور روح وہ چیز ہے جسے اللہ نے اپنی مرضی سے اختیار دیا ہے, باقی کی چیز تو وہ باقی رکھتا ہے, باقی کی چیز تو وہ باقی رکھتا ہے, بھوک کے ذریعے سے ہم کو کھانا کھلاتا تھا, کھلائے گا, کھلا رہا ہے, پیاس کے ذریعے سے ہم کو پانی پلائے گا, پلایا تھا, پلا رہا ہے, ہماری ایک نفس رہ جاتی ہے جو اس سے مربوط ہوتی ہے, اب وہ نفس اگر اس سے کامل طور پر لے رہی ہے جیسے رسول کی نفس نے لیا, تو اللہ کی قدرت کا مظہر رسول بن کر اولا بالمومنین من انفسہم بن جاتا ہے, کہ جیسے اللہ کے سامنے آدمی جھک جائے عبادت کے لیے, رسول کے سامنے جھک جائے اطاعت کے لیے, ورنہ ربط ہی نہیں بنے گا, جب اللہ کہہ رہا ہے اللہ واتی الرسول و اولی الامر منکم, اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی اور اولی الامر کی, تو کیوں کہہ رہا ہے, روح جھک گئی ہے اللہ کے سامنے اس طریقے سے کہ اللہ کی پوری رحمتیں لے لی, اب جب ایسی روح کی اطاعت نہ کروائے گا تو پھر بات آگے بڑھے گی کیسے, اور رسول کے بعد اگر اولی الامر کے ذریعے سے نہیں کروائے گا تو بات آگے بڑھے گی کیسے, تو جب انسان اپنے آپ کو دیکھتا ہے تو دیکھتا ہے کہ یا تو میں اللہ کی اطاعت کر سکتا ہوں یا اللہ کی مخالفت کر سکتا ہوں, گھبرا کر کہتا ہے کہ مالک اگر تیری مخالفت کروں گا تو دلیل نہ ہوگی، اور اگر تیری اطاعت کروں گا تو دلیلیں ہی دلیلیں، انفینٹ نمبر آف پروفس ہیں. اللہ کی اطاعت کے لیے کروڑوں اربوں دلیلیں ہیں، اللہ کی مخالفت کے لیے ایک دلیل نہیں ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ علم اللہ سے قریب کرتا ہے اور جہل اللہ سے دور کرتا ہے، اور عالم کا جہل اس لیے اللہ سے دور کرتا ہے کہ اس کا علم پردہ بن گیا ہے، اپنے علم کو اس نے اللہ سے بڑا سمجھا، اللہ سے دور ہو گیا. علم بھی اپنی جگہ حقیقت نہیں رکھتا، حقیقت فقط اللہ رکھتا ہے، اللہ کا رسول رکھتا ہے، اور وہ اولی الامر رکھتا ہے کہ جو اس دو رنگوں میں رنگ گیا ہے. اور اللہ سے بہتر رنگنے والا کون؟ قرآن کی اور ایک آیت ہے، تو یہ اللہ کی رنگی ہوئی شخصیتوں سے ہم اپنے آپ کو ان کے سامنے اطاعت کے لیے جب رکھتے ہیں تو ان سے جو اطاعت ملتی ہے، ان سے جو حکم کو لینے کی طاقت ملتی ہے، ہم کو فرشتوں سے بلند کر دیتی ہے. اور اگر ہم ان سے حکم نہ لیں اور ان کی رحمتوں سے فیض نہ اٹھائیں تو ہم شیاطین میں شامل ہو جاتے ہیں، شیاطین من الجن والانس. یہ دو راستوں کو حسین نے الگ کر کر اپنی زندگی میں بتایا، یہ دو راستوں کو الگ کر کر حسین نے بتایا. میری بات تم کو سننا اس لیے ہے کہ تم اللہ کے سامنے کچھ نہیں ہو، اللہ کی مرضی کے تابع ہو سکتے ہو یا مخالفت کر سکتے ہو. مخالفت کرو گے دلیل نہیں ہوگی، جہل ہوگا، جہل سوائے جہنم میں لے جانے کے کچھ نہیں کرے گا. موافقت کے لیے اگر دلیل چاہتے ہو تو سب سے بڑی دلیل میں یہاں پر تمہارے سامنے کھڑا ہوں. جانتے ہو نا میرا باپ کون تھا، جانتے ہو نا میری ماں کون تھی، جانتے ہو نا میرا جد کون تھا، میرا نانا کون تھا. حسین یہ حسب اور نسب کی بات نہیں کر رہے ہیں، حسین یہ حقائق کی بات کر رہے ہیں. حسین رسول کو فقط نانا نہیں سمجھتے تھے، واجب الاطاعت سمجھتے تھے اور اطاعت کی. علی نے رسول کو اپنا بھائی نہیں سمجھا، اپنا سسرا نہیں سمجھا، رسول سمجھا. وما محمد الا رسول، قرآن کی آیت، رسول سوائے محمد سوائے رسول کے کچھ ہے ہی نہیں، یہ مانا ہے. رشتوں کی دلیلیں بنتی نہیں ہیں، رشتے بدنی ہیں، رشتے بدنی ہیں. رسول کی اطاعت ایک اونچے درجے کی چیز ہے جو بدن کی نہیں ہے، دماغ کی بھی نہیں ہے. بدن اور دماغ تو اطاعت کے مرحلے میں کام آتا ہے، روح ہے کہ جو قابل بناتی ہے بدن کو بھی اور دماغ کو بھی. اس کی بات میں آگے کے مجالس میں کروں گا. یہ حقیقت کو حسین نے اجاگر کیا، یہ حقیقت کو حسین نے سمجھایا، اور اسی کو لے کے ہم آج زندہ ہیں. اور کل بھی اگر ہماری کوئی دنیاوی کامیابیاں ہوں، اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ یہی حسین کے توفیل میں ہو، یہی علی کے توفیل میں ہو، یہی فاطمہ کے توفیل میں ہو، یہی رسول کے توفیل میں ہو، اور یہ سب توفیل جا کے اللہ کی طرف بڑھتے ہیں تو اللہ کے توفیل سے ہو، اللہ کی رحمت سے ہو. صلوات بھیجے محمد وعلی محمد. یہ مقدمہ ہو گیا. عنوان دین ایک اتحادی طاقت، ریلیجن یونیفائنگ سورس، اور جس آیت کو میں نے سرنامہ کمال بلکہ تین آیتوں کو بنایا ہے وہ بالکل واضح واضح ہیں، واتسمو بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ نہ کرنا، اور یاد کرو وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، وہ یاد کرو وہ نعمت جو اللہ نے تم پر نازل کی، تم کو عطا کیا جبکہ تم آپس میں دشمن تھے. وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اور اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت ایجاد کر دی. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور تم اسی کی نعمت کے ذریعے سے آپس میں بھائی بھائی ہو گئے، اور تم تو جہنم کے نار کے کنارے پر کگار پر ٹھہرے ہوئے تھے، ہم نے تمہیں وہاں سے بچا لیا. اس طریقے سے اللہ تمہارے لیے واضح طور پر بیان کرتا ہے اپنی نشانیوں کو تاکہ تم ہدایت پا سکو، تاکہ تم ہدایت پا سکو. تو کیوں ہمیں مل کر اللہ چاہتا ہے کہ اس کی رسی کو تھامے. رسی کیا ہے یہ وہ میں آگے بیان میں بولوں گا. پہلی چیز جو ہم کو یہ نظر آ رہی ہے کہ دین کو ایک اجتماعی طور پر دیکھا جا رہا ہے, انڈیویجول کے لیے نہیں ہے دین, انڈیویجول کے لیے نہیں ہے. جیسے کہ اینٹ ہوتی ہے, اینٹ اپنے لیے نہیں بنائی جاتی, اینٹ اپنے لیے نہیں بنائی جاتی, ایک اینٹ کا کیا مصرف ہے. اچھا بغیر اینٹ کے دیوار بھی نہیں بنتی, بغیر اینٹ کے دیوار بھی نہیں بنتی, تو اینٹ کا مصرف تو ضرور ہے اس لیے بنائی جا رہی ہے. لیکن اینٹ برائے اینٹ بنائی نہیں جا رہی ہے, اینٹ کو بنایا جا رہا ہے تاکہ وہ, تو فرد کو فرد کے طور پر نہیں بنایا جا رہا ہے, فرد کو ایک اجتماع کے لیے بنایا جا رہا ہے, ایک گروپ کے لیے بنایا جا رہا ہے. کیونکہ جب برے ایک جگہ ہو سکتے ہیں تو اچھوں کو بھی ایک جگہ ہونا پڑے گا, وگرنہ اگر برے ایک جگہ ہو جائیں اور اچھے پراکندہ ہوں تو اس کے بعد ممکن ہی نہیں ہے اجتماع میں اللہ کی مرضی کا نفاذ ہو سکے, ممکن ہی نہیں ہے, ممکن ہی نہیں ہے. تو اللہ کی مرضی کا نفاذ اس بات پر ٹکا ہوا ہے, نربھر ہے کہ ہم اس کو ایک اجتماعی شکل دیں. کیونکہ قرآن کی آیت بالکل واضح ہے جہاں اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم یہ تمام رسولوں کو بھیجے ہیں اور ان کے ساتھ ہم نے دلائل بھیجے, روشن پروف بھیجے, اور ہم نے ان کے لیے ایک سسٹم, ایک میزان دیا تاکہ لوگ عدالت برپا کر سکیں. عدالت برپا سوسائٹی میں ہوتی ہے, ذمہ داری اللہ نے رسولوں کے ذریعے سے اور رسولوں کو روشن دلیلیں فراہم کر کر, کتاب عطا کر کر اور سسٹم عطا کر کر ہم تک پہنچایا تاکہ ہم انسان مل کر عدالت سوسائٹی میں برگزار کر سکیں, برپا کر سکیں. تو کہیں پر بھی اگر ریلیجن کا انٹرپریٹیشن ہو رہا ہے, اس کی تفسیر ہو رہی ہے, تعویل ہو رہی ہے, یہ کہہ کر کہ دین فردی تصور کا نام ہے, ہر انسان کا ایک پرسنل معاملہ ہے, تو اگر یہ بولا جا رہا ہے جو آج کل بہت بولا جا رہا ہے, دین پرسنل چیز ہوتی ہے, میری آپ کی شخصی چیز ہے, آپ جو چاہیں مان لیں, میں جو چاہا مان لوں, اور مل جھل کر اگر ہم کچھ کر رہے ہیں, گرچہ ہم مل جھل کر اگر نماز بھی پڑھ رہے ہوں, آپ کو سنائی دے رہا ہے نا, مسلمان کہیں پر کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں, تو بولے یہ کیسے ہو سکتا ہے, تم کس طریقے سے نماز پڑھ سکتے ہو مل جھل کر سوسائٹی میں, اگر تم ایسا کرو گے تو ہم قبول نہیں کریں گے. کیوں کہا جا رہا ہے, یہ بیسس یہی ہے, جمعے کی نماز کیوں ہو رہی ہے, عید کی نماز کیوں ہو رہی ہے, یہ مسلمانوں کو اپنی سوشل آئیڈینٹیٹی کو پیش کرنے سے کیوں روکا جا رہا ہے. ان کو پتا ہے کہ مسلمانوں کے دین میں سوشل آئیڈینٹیٹی اتنی امپورٹنٹ ہے کہ اگر ان سے ان کی سوشل آئیڈینٹیٹی کو کھینچ لیجئے, ان کا دین خود بخود ختم ہو جائے گا, ان کا دین خود بخود ختم ہو جائے گا, ایک پرچھائی رہ جائے گی جس کی کوئی حقیقت باقی نہیں رہ جائے گی, اور جب ان کا دین ان سے ہم چھین لیں گے تو ان کے ساتھ ہم جیسے چاہیں عمل کریں, ان کے طرف سے کوئی جواب دینے کی طاقت باقی نہیں رہے گی. یہ پورے کا پورا ان کا منظم پلان ہے. اس کے مقابل میں ہم کو قرآن کی آیتوں کی طرف جانا پڑے گا اور وہاں سے ہم کو اپنی طاقت کو دوبارہ لانا پڑے گا اس تصور کربلا کے ذیل میں, کربلا کو ایکسپٹ کرتے ہوئے اس کے سوشل ریمیفیکیشنز جو ہوتے ہیں, اس کے جو اجتماعی اثرات اور تقاضے ہوتے ہیں ان کو ہم کو اپنانا پڑے گا. گیا وہ دور جہاں پر ہم ایک مرثیہ, ایک نوحہ اور ایک مختصر سی حدیث پر اس بات سے راضی ہو جاتے تھے کہ ہم نے آنسو بہا دیے. آنسو حسین پر بہانا ابتدا ہے, ابتدا ہے. اسکول امام حسین میں ایڈمیشن لینا ہے, آپ اسکول میں ایڈمیشن تو لے سکتے ہیں لیکن کہیں گے کہ میں اس کے آگے نہیں پڑھوں گا تو بہت زیادہ دن کوئی بھی آپ کو اس مدرسے میں رکھے گا نہیں. حسین اپنے مدرسے میں آنسوؤں کے ساتھ آنے والے کو قبول کر لیں گے, لیکن اگر وہ حسین کا سلیبس نہیں پڑھنے کو تیار ہے دنیا میں, اس کے آنسو کی ویلیو حسین کی نظروں میں انہی کے آنسو جیسی ہو جائے گی جو اطاعت حسین سے گریزاں تھے, دور جا رہے تھے, لیکن ایموشنلی حسین سے مربوط تھے. راستے میں امام حسین سے فرزدق کی ملاقات ہوتی ہے, فرزدق کہتے ہیں کوفے سے آ رہا ہوں, کوفے والوں کی تلواریں ان کے ساتھ ہیں, دل آپ کے ساتھ, دل آپ کے ساتھ ہے. اور حسین نے بھی کہا یہ بات کو, اور ہم کو نہج البلاغہ میں بھی یہ مولا متقیان کے خطبے میں بھی مل جاتی ہے, کیا برے اچھوں کو نہیں چاہتے, کیا برے اچھوں کو پسند نہیں کرتے. برے ہونا اور اچھوں کو پسند نہ کرنا کوئی اس میں تضاد نہیں ہے. بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اللہ کو بھی نہیں مانتے لیکن حسین کی تعریف کرتے ہیں اور لکھتے ہیں. بہت سے ایسے لوگ ہیں جو توحید کا انکار کرتے ہیں لیکن حسین کی تعریف کرتے ہیں. بہت سے ایسے لوگ ہیں. ہم آپ بھی انہی میں شامل ہو جائیں گے, مدرسہ حسین سے اخراج ہو جائے گا, ہم کو ٹی سی دے دی جائے گی. کیوں؟ کہ مدرسہ حسین مدرسہ خدا کا پیکر ہے. آپ کو خدا چاہیے تو حسین کے پاس آؤ, آپ کو قرآن چاہیے حسین کے پاس آؤ, آپ کو دین چاہیے حسین کے پاس آؤ, آپ کو دنیاوی حیات چاہیے حسین کے پاس آؤ, آپ کو اخروی حیات چاہیے حسین کے پاس آؤ. یہ سب کے لیے فکری سرمایہ کی ضرورت ہے. وہ پورا فکری سرمایہ حسین کے پاس موجود تھا, اس لیے کہا ہل من ناصر ینصرنی. حسین اپنے لیے کیوں نصرت طلب کریں گے, حسین اپنے لیے کیوں نصرت طلب کریں گے. حسین نے تمام لوگوں کے خیر کی بات کی, تمام لوگوں کے خیر کی بات کی, اپنے خیر کی بات نہیں کی. یہ حسین کو بڑا کرتی ہے بات, اور یہی ان کے میسج کو بڑا کرتی. افسوس یہ ہے کہ میسج کو ہم نے محدود کر دیا, عزاداری کو ہم نے گریا بنا دیا. گریا جز ہے, صد مرتبہ کہہ رہا ہوں, روایتوں میں موجود ہے, گریا کرنا حسین پر جنت کا سبب بن سکتا ہے, لیکن دلیل یہ ہے کہ حسین کے شہید ہونے پر جو دل نرم پڑ رہا ہے اس میں ایمان کا بیج تیزی سے گرو ہوگا. ہم کو حدیثوں میں ملتا ہے جس نے یتیم کے سر پر ہاتھ پھیر دیا, جس نے یتیم کے سر پر ہاتھ پھیر دیا اللہ اس کے لیے جنت واجب کرتا ہے. اب آپ بتلا دیجئے کسی نے ایک مرتبہ, دو مرتبہ, دس مرتبہ یتیم کے سر پر ہاتھ پھیر دیا اور اس کے بعد کچھ نہیں کرتا, حتیٰ یتیم کا مال بھی کھا لے, آیا یہ حدیث اس پر صادق آتی ہے؟ آیا یہ حدیث, آیا حدیث کا عموم مطلب ہے کہ بس کر دیا ایک مرتبہ, دو مرتبہ, دس مرتبہ, سو مرتبہ؟ نہیں, آپ کہیں گے یہ مطلب نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ جو یتیم کی محبت کی قلت کا احساس کر رہا ہو, توجہ کم ہوتا ہے, جو یتیم کی محبت کی قلت کا احساس کر رہا ہو اور جب وہ یتیم کے سر پر ہاتھ رکھے تو اللہ اس کی روح کو سمجھ جاتا ہے کہ کیا ہے. سادہ ہاتھ کام نہیں کرتا, اپنی تسلی کا ہاتھ کام نہیں کرتا, یتیم کے یتیمی کا احساس کام کرتا ہے, حسین کی مظلومیت کا احساس کام کرتا ہے کہ امام آپ نے اسلام کو پامال ہونے نہیں دیا, اپنے آپ کو پامال کر دیا, ہم آپ کے دین کو پامال نہ کریں گے نہ ہونے دیں گے. کیا فائدہ اگر ہم حسین کے دین کو پامال خود کریں یا ہونے دیں. حسین نے اپنی جان کو, اپنے بدن کو پامال ہونے کے لیے چھوڑا تاکہ دین پامال نہ ہو, اور ہم حسین پر روتے ہوئے خود سے دین کو پامال کریں, یا پھر دین کو پامال ہوتے ہوئے اجتماع میں دیکھیں اور چپی ساندھے بیٹھے رہیں, تو اس کا نتیجہ ہم کو شفاعت نہیں ہوگا, نہ دنیا ملے گی نہ آخرت. قرآن کی وہ آیت کہ جو دین کا بعض حصہ لے لیتے ہیں اور بعض کو تر کر دیتے ہیں, دنیا میں ذلیل ہوں گے اور آخرت میں عذاب علیم ہوگا. ہمارا کام, ہمارا کام, مولویوں کا کام, علماء کا کام, آپ کو دنیا میں اللہ تک کا راستہ دکھانا ہے اور کچھ نہیں. دنیا میں انسان کو دنیا کے راستے بآسانی دکھ جاتے ہیں, اس کو دکھانے کی ضرورت نہیں ہوتی. جو راستہ نہیں دکھتا وہ اللہ کا راستہ ہے. وہ کام ہمارا ہے کہ آپ کو دنیا میں وہ راستہ دکھائیں, اور وہ راستہ تبھی دکھا سکیں گے جب ہم اس پر چلیں گے. جو ہم خود نہ چلیں اور دوسروں کو کہیں کہ یہ اللہ کا راستہ ہے تو لوگ ہنسیں گے یا نہیں ہنسیں گے, اور کیا وہ قرآن کی آیت صادق آئے گی یا نہیں آئے گی. تم وہ کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو؟ لما تقولوا ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. جو تم وہ کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو, اللہ کے نزدیک بڑی نفرت زدہ چیز ہے کہ تم وہ کہو جو کرو نہ. ہم کو چلنا پڑے گا اللہ کے راستے پر تو آ کے دوسروں کو بتایا جا سکے. اگر ہم یہ نہیں کریں گے, دو جگہ پر علماء کو فقط اور فقط, عام آدمی کو اللہ نے نہ کتے سے یاد کیا ہے نہ گدھے سے یاد کیا ہے. قرآن میں پہلے بھی بول چکا ہوں, دو جگہوں پر ہوا ہے اور دونوں جگہوں پر علماء کو کہا گیا ہے. سورہ جمعہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں پر یہودی علماء کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ تو گدھے مانند ہے جس پر کتابیں لاد دی گئی ہیں. کتابیں ہیں لیکن ہدایت نہ خود قبول کیا نہ دوسروں کو دے پائے. اور پھر موسیٰ کے قوم کے ایک فرد کے سلسلے میں وہاں پر بھی کا مسل القلب کہا گیا, وہ تو ایک مانند ہے کتے کے, ایک کتے کے مانند ہے. تو یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ یعنی جس کا کام روشنی دینا تھا, خود کو جلنا تھا اور لوگوں کو نور افکنی کرنا تھا, اس نے اپنے آپ کو اندھیرے میں کنورٹ کیا اور ساتھ ہی اپنے اندھیرے کے دوسروں کو بھی اندھیرے راستے پر ایک واہ واہ کی گونج میں لے کر آگے بڑھ گیا, ایک واہ واہ کی گونج میں لے کر آگے بڑھ گیا. نہ ان کو ہوش رہا نہ اس کو ہوش رہا, دونوں بدہوشی مدہوشی میں نام حسین لے کر آگے بڑھتے رہے. راستہ نہ تھا نہ دلیل تھی حسین کو بغیر دلیل کے قبول کرنا حسین کو قبول نہیں کرنے کے برابر ہے, جیسا کچھ کمیونسٹ قبول کرتے ہیں, جیسا کچھ مشرکین قبول کرتے ہیں, جیسا کہ کچھ آج کے دور کے ماڈرنسٹ قبول کرتے ہیں. ان کو اللہ سے حسین کا رب سمجھ میں نہیں آتا ہے, حسین کی اجتماعی حرکت سمجھ میں آتی ہے. تو جس کو اللہ سے حسین کا رب اور حسین کا اللہ سے رب سمجھ میں نہ آئے تو وہ حسین تک جا کر حسین کے اللہ تک کیسے جائے گا؟ ان کے کام کی تعریف کرے گا لیکن وہاں سے نکل کر جو سفر پہنچے گا اور وہ سفر رسول کا جو حسین پہنچائے تھے منیت کے عنوان سے, وہ سفر رکا نہیں ہے. بعد کے اماموں نے اپنی بڑی قربانیاں دی ہیں, ہمارے پاس فقط ایک اجتماعی قربانی ہے جو کربلا ہے. ہمارے پاس صرف ایک اجتماعی قربانی ہے جو کربلا ہے, اس سے ہٹ کر ہمارے پاس ائمہ کی کوئی اجتماعی قربانی نہیں ہے. ائمہ شہید ہوئے, فردی طور پر شہید ہوئے, تلوار بھی لگی تب بھی فردی طور پر لگی. بیٹل کی حالت میں ہمارا کوئی امام شہید نہیں ہوا, اور نہ یہ ہوا کہ وہ اکیلے ہی شہید ہوئے. امام حسین, امام حسین نے وہ گلدستہ شہادت پیش کیا ہے کہ جس کی نظیر نہیں ملی اور نہ مل سکتی. تو اس سے جو میگنیفیکیشن ہوتا ہے دین کی اہمیت کا, توجہ کم ہوتا ہے. جب ایک امام شہید ہوتا ہے تو امام کی حق پر رہنے کی دلیل بن سکتا ہے, لیکن جب ایک امام اپنے تمام نزدیکی رشتہ داروں کو لے کر, نزدیکی دوستوں کو لے کر, سب کو خط لکھ لکھ کر بلا کر ایک شہادت پیش کرتا ہے, اور شہادت کے بعد اس کا خانوادہ بھی شامل ہو جاتا ہے اسی سلسلے کو آگے بڑھانے میں, یہ ایک انوکھی چیز ہے. یہ بالکل ہی انوکھی چیز ہے کہ جو ہم کو ذات حسین میں نظر آتی ہے. تو یہ میگنیفائی کرتی ہے, بڑی شہادت تھی مولا کی. امام حسن کی شہادت بڑی تھی, لیکن حسین جیسی شہادت جس کا تذکرہ آپ کو رسول کی احادیث میں بھی مل جاتا ہے 50 سال پہلے, اور حتیٰ گزشتہ کے کتابوں میں بھی مل جاتا ہے, ایسی کوئی شہادت ہم کو نہیں ملتی. تو اس کی عظمت کو بھی ہم سمجھ لیں. تو حسین کی شہادت میگنیفائی کرتی ہے ہدایت کی راستے کو, شہادت حسین مصباح الہدا و سفینۃ النجات, رسول سے حدیث ہے کہ حسین کی شہادت ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے. یہ کشتی کو ہم کو سمجھنا پڑے گا. تو آیت جو میں نے انتخاب کی اس لیے کی کہ یہ اجتماعی شہادت تھی, آیت بھی اجتماعی حرکت کی طرف لے جا رہی ہے. واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا, تم مل جل کر اللہ کی رسی کو تھام لو. اللہ کی رسی ہوتی کیا ہے؟ یقیناً کوئی باطل چیز کو تھامنے کو تو اللہ نہیں حکم دے رہا ہے, تو یقیناً کوئی ایسی پاک چیز ہے اللہ کی رسی جس کے اندر امپیوریٹی کا نام نہیں, ورنہ امپیور چیزوں کو اللہ کیوں آپ کو حکم دے گا کہ وہ آپ اختیار کر لیں. اس کا جو انٹرپریٹیشن ملتا ہے وہ یہ ہے کہ تو قرآن اللہ کی رسی ہے, قرآن کی اور آیتوں میں آپ کو قرآن کے اللہ کی طرف سے رسی ہونے کا جو ہے اشارہ ملتا ہے, تو وہ ایک بن جاتی ہے. دوسرے خود رسول, کیونکہ یہی قرآن کہہ رہا ہے کہ رسول کی اطاعت کرو, تو رسی قرآن بھی بن جاتی ہے اور رسول بھی بن جاتے ہیں. پھر اس میں پیوریٹی کی بات آتی ہے. اس کے بعد اگر وہ رسول کی پیوریٹی کسی شکل سے آگے بڑھ رہی ہے تو وہ رسی بن جاتی ہے, تو اہل بیت آ جاتے ہیں. پیوریٹی سے آپ ہٹے نہ, پیوریٹی سے آپ اپنے آپ کو دور نہ کریں, کیونکہ جیسے پیوریٹی سے دور ہوئے وہاں پہ آپ کا اخلاص گیا. جیسے ہی اخلاص گیا شیطان آپ کو اپنے ایریے میں لا لیا. اخلاص جب تک رہے گا شیطان دور رہے گا, اخلاص جائے گا شیطان آئے گا. تو امپیوریٹی 1% فریکشنل پرسنٹیج کچھ بھی ہو, آپ اس میں آسانی سے گرفتار ہو جائیں گے. تھیوری میں توجہ کم ہوتا ہے, آپ بولیں گے یہ کیا بات بول رہا ہوں, تھیوری میں آپ غلطی نہیں کریں گے. اگر آپ تھیوری میں کسی گھر کا ڈیزائن بنائیں اور ایک دیوار کو کچ کر دیں, ریڈی ڈیزائن کریں, اب آپ بولیے کہ وہ دیوار کو سیدھا کیا جا سکتا ہے؟ اوریجنل ڈیزائن میں اگر ویسی ہو تو تھیوری میں آپ 1% کیا فریکشنل پرسنٹ بھی غلطی نہیں کر سکتے, کیونکہ وہ دیوار جتنی بنتے جائے گی 100 منزلہ بلڈنگ ہوگی, تو آپ اندازہ لگائیے آئیفل ٹاور سے زیادہ, لیننگ ٹاور آف پیزا سے زیادہ جو ہے کچ ہو جائے گی. تھیوری میں کچی کی گنجائش نہیں ہے, ٹیڑھے پن کی گنجائش نہیں ہے. تھیوری کو پکا کر لیں, اس کے بعد پریکٹیکل میں جو غلطیاں ہوتی ہیں وہاں پر بخشش ہے. پریکٹیکل میں جہاں پر غلطیاں ہوتی ہیں تو وہاں پر قرآن کی آیتیں ہیں, بہت سی آیتیں توبہ کے لیے, بہت سی آیتیں. یحب التوابین و یحب المتطہرین, قرآن کہہ رہا ہے میں تو توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہوں, محبت کرتا ہوں ان سے, میں اپنے آپ کو پاک کرنے والوں کو پسند کرتا ہوں جو اپنے آپ کو پاک کرتے ہیں. کیوں مالک اس نے پہلے گندا ہی کیوں کیا تھا؟ بولے تقاضے ہو سکتے ہیں. تھیوری میں کہاں سے تقاضا آ گیا؟ تھیوری میں کہاں سے تقاضا آ گیا؟ کون سی خواہش نفس نے انسان کو, کون سے ہارمونز نے انسان کو گناہ کی طرف رغبت دلائی؟ تھیوری کی پوائنٹ آف ویو سے, سوائے اس کے ترک دلیل, دلیلوں کو ترک کیا اس نے. اور دلیلیں کیوں ترک ہوئی؟ اس لیے کہ اس نے پیورٹی کا قصد ہی نہیں کیا. تو جو تھیوری میں پیورٹی کا قصد نہ کرے اس کی گمراہی 100% ہے. عمل کی دنیا کی ضرورت ہی نہیں ہے, پہلے ہی ڈیزائن میں دیوار ٹیڑھی ہوگی, پہلے ہی ڈیزائن میں صراط مستقیم نہیں ہوگی. اس لیے قرآن کی آیت آتی ہے, کہتی ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم, کہیں غلطی سے نہ سمجھنا, صراط مستقیم میں کوئی بھی کجی ہو, کوئی بھی ایرر ہو, کوئی بھی ٹیڑھا پن ہو, ذرہ برابر نہیں ہے. کیونکہ اگر ہوتا تو ہم صراط مستقیم کو صراط الذین انعمت علیہم نہ کہتے, ملاوٹ کو لے کر چلنے والوں کو ہم انعام نہیں دیتے. صراط مستقیم پر چلنے والے ہیں وہ کہ جس پر ہم نے نعمتیں کی, وہی سلسلہ. تھیوری پرفیکٹ, عمل پرفیکٹ, तो थियरी ही को एक्सेप्ट अगर आप नहीं करेंगे तो आपका अमली परफेक्शन तो और भी गया। तो हबल का मतलब, हबलिल्लाह जमीयन का मतलब प्योरिटी, कुरान की प्योरिटी, रसूल की प्योरिटी, अहले बैत की, फिर उसी आयत की तरफ मसले को ले जाना पड़ेगा। इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिबानकुम अर-रिज़्स अहलल बैत वयुतहिरकुम तत्हीरा। सलावात भेजे मन मोहम्मद वाले मोहम्मद। अल्लाह ने तो अपनी रस्सी छोड़ दी, होगी क्या, कैसे होगी, थ्योरी के लेवल पे कौन सी होगी, प्रैक्टिकली किससे फिर लेना पड़ेगा रास्ता शरीयत, ये दोनों के दोनों यही दायरे में आकर खत्म होते हैं। कुरान रहेगी, रसूल रहेंगे या अहले बैत रहेंगे। इन्नी तारिकुम फीकुम सखलैन भी एग्जैक्टली यही बात बोल रही है, और यह हुज्जत ता क़यामत है। दौरे रसूल तक नहीं है, दौरे इमाम गैबत तक नहीं है, गैबत के बाद भी यही रूल अप्लाई होता रहेगा। गैबत को फुर्सत न समझें, गैबत तब हुई जब दीन को इतना वाज़े तौर पर रोशन कर दिया गया 250 साल की आइमा की कोशिश के बाद। कुरान और अहले बैत साथ साथ चलते रहे, और तब जबकि इंसानों में वो ताकत आ गई, तब जाकर हम तसव्वुरे गैबत को कबूल करते नजर आते हैं। उसी सही बुखारी की रिवायत के ज़ैल में जहां पर कहा गया है कि मेरे 12 जानशीन होंगे। आज अहले सुन्नत भी इमाम महदी अलैहिस्सलाम कहकर पुकार रहे हैं, और लफ्ज अलैहिस्सलाम कह रहे हैं, जो कभी अली अलैहिस्सलाम नहीं कहते थे, आज अली की औलाद को महदी अलैहिस्सलाम कह रहे हैं। दुनिया बदल रही है, दुनिया तेजी से बदल रही है, क्यों, कि कोई और रास्ता नहीं है कि कोई ऐसा आकर इस दुनिया की इस हालत को सुधार सके कि जो सिवाय प्योरिटी का हिस्सा लेकर ना आए। हम देख रहे हैं ना, और वो लेवल की प्योरिटी नहीं होगी तो ये कॉम्प्लिकेटेड दुनिया में रास्ता नजर आने वाला नहीं है, रास्ता दिखाने वाला नहीं है। तो ये प्यूरिटी की जो बात हो रही है, ये हबल वही है, मिलजुल कर अल्लाह की रस्सी को थाम लो और आपस में तफरीका मत करो, क्योंकि तुमने तफरीकी की जिंदगी तो देख ली थी, तुमने तफरीकी की तो जिंदगी देख ली थी। अल्लाह ने तुम पर नेमत, वस्कुरु नेमत अल्लाह अलैकुम, याद करो अल्लाह की नेमत तुम पर जो हुई है। क्या किया अल्लाह ने, तुम तो आपस में दुश्मन थे, और अल्लाह ने तुम पर क्या किया, आपस में दिलों में उल्फत ईजाद कर दी। आज का हमारा दौर देख लीजिए, आपसी मुसलमानों में या खुद हमारी ये छोटी कौम में कितनी उल्फत बाकी है। जितनी उल्फत कम है उसका मतलब यह है कि अल्लाह की रस्सी को हम थामे हुए नहीं है, क्योंकि अल्लाह की रस्सी को थामने की बात तो ऊंचे लेवल पे जाने वाली बात है। किससे कह रहा है, लोगों से, कि जो लड़े हुए थे अल्लाह ने तुम्हारे दिलों को खरीब कर दिया और तुम फिर आपस में भाई भाई हो गए, उनसे कहा जा रहा है ना। यानी अब यहां तक तो तुम भाई भाई हो, अब भाई भाई बन के अल्लाह की रस्सी को पकड़ो और अल्लाह की रस्सी को पकड़कर ऊपर आओ। यहां मसला भाई भाई का ही खत्म हो गया, तो आयत के हुक्म को कैसे हम अमली कर सकेंगे। तवज्जो का मोहताज हूं, जब भाई भाई नहीं रहे तो वातसिमु बिहब्लिल्लाह कह रहा, क्योंकि आयत आगे चल के भाई भाई करने के बाद हुक्म दे रही है, गुज़श्ता की बात कर रही है। याद करो नेमत को, जब तुम दुश्मन थे, अल्लाह बैना खुलूबे को फसबा तुम बेनेमत ही इख़वान, उसने तालीफ कर दी, उल्फत ईजाद कर दी तुम्हारे दिलों में और तुम आपस में भाई भाई हो गए, और तुम तो जहन्नम के किनारे पर ठहरे हुए थे, अल्लाह ने तुम्हें वहां से बचा लिया। अब ये सब कर दिया ना, वातसिमु बिहब्लिल्लाह, वातसिमु बिहब्लिल्लाह यहां आ रहा है। तो अल्लाह की कुरान पर अमल करना गया, रसूल की حدیث پر عمل کرنا گیا. رسول کی حدیث جو تمام ائمہ نقل کیے ہیں اس پر عمل کرنا گیا. تو آپسی الفت کو چھوڑ کر ہم نے حبل اللہ کی طرف حرکت کی بھی کوشش چھوڑ دی. اور جب حبل اللہ ہی نصیب نہیں ہوگا تو پھر آگے کا راستہ کیسے طے ہوگا؟ یہ کیفیت ہماری ہو چکی ہے بعنوان ایک ملت کے، بعنوان ایک قوم کے. ہم کو وہ لوگ پیچھے چھوڑ کے جا رہے ہیں کہ جن کا اللہ پر یقین نہیں ہے، رسول پر یقین نہیں ہے، قرآن پر یقین نہیں ہے، اہل بیت پر یقین نہیں ہے، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم کو ان سب چیزوں پر یقین ہے اور ہم پیچھے ہوتے جا رہے ہیں. یہ تو ایسی بات ہے کہ آپ فارمولا ون کی گاڑی میں بیٹھے ہیں اور بغل سے آپ کے سائیکل آپ کو اوورٹیک کر رہی ہے، تو لوگ بولیں گے کہ آپ کو وہ گاڑی میں بیٹھنا آتا ہے لیکن وہ گاڑی چلانا نہیں آتا، آن بھی کیسا کرتے آپ کو نہیں معلوم، یہی بولیں گے نا. بڑی گاڑی میں بیٹھ جانا، تیز رفتار گاڑی میں سوار ہو جانا، اگر اس کو چلانا نہ ہو تو اس سے بہتر تو آدمی پیدل چلا جائے. تو جو لوگ پیدل پیدل دنیا طے کر رہے تھے وہ تو ہم سے آگے چلے جا رہے ہیں سب چھوڑ کر. ہم کو تو دنیا اور آخرت دونوں حاصل کرنا تھا، دنیا کو عدالت برپا کر کر آخرت کو عدالت برپا کرنے کے نتیجے میں انعام کے طور پر. بھئی کچھ کریں گے تو کچھ ملے گا نا. دنیا میں کیا کیا؟ اللہ تیرے مقصد کو ہم نے عام کر دیا تیری ہدایت کے ذریعے سے، جو دلیل پر مبنی تھی، جو کتاب پر مبنی تھی، جو میزان پر مبنی تھی، سسٹم تھا، بیلنس تھا، یہ سب کو لیا ہم نے اپنے تئیں جتنا ہم سے ہو سکا. مل جل کر ہم نے اپنی سوسائٹی میں انصاف کی کوشش کی. یہاں پر کسی نے آپ کو روکا نہیں. کون روکتا ہے آپ کو؟ ہم کو اگر آپسی ہوتے ہوئے ظلم کو ہم روکنا چاہیں مل جل کر روکنا چاہے تو کوئی روکتا ہے کیا؟ کسی کمزور پر ظلم ہو رہا ہے، کسی بچے پر ظلم ہو رہا ہے، کسی عورت پر ظلم ہو رہا ہے کمزور پر، کسی مفلس پر ظلم ہو رہا ہے، اسے 5% 10% کا مہینے کو سود لیا جا رہا ہے. ہم میں سے کون ہے جو آگے بڑھے گا؟ اکیلے نہیں بڑھ سکتے تو مل کر کیوں نہیں بڑھتے؟ اور اگر مل جائیں گے تو کم از کم ہم 400-500 تو ہو جائیں گے. 400-500 اگر ایک جگہ ہو جائیں اور ایک بات کریں، بتلا دیجئے کون سا غنڈا ہے جو نظر اٹھا کے دیکھ سکتا ہے؟ بتلائیے کون سا غنڈا ہے جو نظر اٹھا کے دیکھ سکتا ہے؟ ہے کوئی؟ نتیجہ کیا ہوا؟ اگر آپ اسی کو 5,000 بتلا دیجئے، اسی کو آپ 10,000 کر دیجئے، کون سا پولیس آفیسر ہے جو آپ کے آنکھ میں آنکھ ملا کے بولے کہ تم کو میں عدالت کرنے نہیں دوں گا اپنی قوم کے اندر؟ ہے کوئی؟ انصاف کرنے نہیں دوں گا، ظلم کرنے تو کوئی بھی روک سکتا ہے، انصاف کرنے نہیں دوں گا. ہو گئی بات؟ اب انصاف قوم میں ہو نہیں رہا. اس کا مطلب ہم کیا ہے؟ ہم 400-500 بھی ایک نہیں ہے، ہم 1,000 2,000 10,000 بھی ایک نہیں ہے. یہ جب سب اکائی ختم ہو گئی، ہم سب حسین کے ماننے والے تو ضرور ہیں، ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں، حسین کے ہو گئے. اور ظلم سے، اپنے اندر والے ظلم سے، باہر کے ظلم کی بات نہیں کر رہا ہوں، باہر کے ظلم کی بات نہیں کر رہا ہوں. یملؤ الارض قسطاً وعدلا کما ملئت ظلماً وجورا، یہ امام مہدی علیہ السلام کی آمد کی صلوات بھیجے محمد والا. اہل سنت میں بھی اور ہمارے یہاں بھائی آئیں گے تو کریں گے کیا؟ کیا کریں گے؟ امام کہا کہ یملؤ الارض قسطاً وعدلا، یہ عدل و انصاف سے دنیا کو بھر دیں گے. کما ملئت، جیسا کہ بھری ہوگی، ظلمن و جورا، ظلم اور جور سے پوری دنیا کو. اچھا، یہ پوری دنیا کو جو بھر دیں گے، معجزہ کر کے بھریں گے یا لوگوں کی مدد سے بھریں گے؟ وہ بھی ہمارے ہیں کہ ناصرین رہیں گے، امام کے مدد کرنے والے رہیں گے، بدر کے تعداد میں رہیں گے، جنگ بدر والی تعداد میں رہیں گے، 313 رہیں گے، یہ تو ہو گئے کمانڈر کے لیول پہ، ان کے نیچے کتنے رہیں گے؟ ہزاروں لاکھوں رہیں گے، خراسان سے کالے پرچم لے کر نکلنے والے، اس کا یہ پوری روایت ہیں جو مسلمانوں کے اہل سنت ہوں یا شیعہ ہوں عام ہے، ظہور کی روایتیں عام ہیں رسول سے. اچھا تو یہ جیسے امام کا ظہور ہوا یہ سب کے سب عدل اور انصاف کی طرف دوڑ پڑے، تو مالک آج ہی کیوں نہیں بھیج دیتا؟ جب ان کے آنے سے پہلے کچھ تیاری کی ضرورت ہی نہیں ہے تو آج بھیج دے، آج تبدیلی ہو جائے گی. نہیں، تم کو اگر احساس نہیں ہوگا تو مجھے بھیجنا نہیں. غیبت ہوئی تھی احساس کے فقدان کی طرف سے، غیبت ختم ہوگی احساس کے واپسی کے نتیجے میں. ہم سمجھتے ہیں ہمارا کوئی رول ہی نہیں ہے، ہمارا رول بہت بڑا ہے، ہم اپنے آپ کو ضعیف سمجھتے ہیں اس لیے کہ ہم اللہ کی طاقت کو لا حول ولا قوت زبان سے بولتے ہیں سمجھتے نہیں. کوئی طاقت کوئی قوت نہیں ہے سوائے اللہ کے. دنیا میں کیا کیا نظر آتا ہے، ہر لفنگے کی طاقت ہم کو نظر آتی ہے، ہر بےہودے کی طاقت ہم کو نظر آتی ہے، ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے، ہر غنڈے کی طاقت ہم کو نظر آتی ہے. دین کے اندر کی طاقت نہیں آ رہی ہے کیونکہ حسین کی پیروی نہیں ہو رہی ہے، اور حسین کو بعنوان ایک یاد سمجھا جا رہا ہے، ایک کردار ظلم ستیز، ایسا کردار جو ظلم کو کچلنے کے لیے آگے بڑھا تھا اور کسی وقت اپنے آپ کو روکنے کو تیار نہیں ہوا چاہے جو کچھ ہو جائے. یہ حسین، یہ آنے والے ایام اسی حسین کی یاد میں کہ جس نے انکار بیعت کیا تھا جبکہ وہ مدینے میں تھے. عبداللہ ابن زبیر کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے کہ گورنر ولید کی طرف سے کوئی آیا اور آ کے کہنے لگا کہ آپ لوگوں کو بلایا جا رہا ہے. ولید جو گورنر تھا وہاں کا، والی تھا، وہ آپ لوگوں کو بلا رہا ہے. وہ چلا جاتا ہے، امام عبداللہ ابن زبیر سے کہتے ہیں لگتا ہے کہ ان کا طاغی مر گیا ہے، ان کا طغیان گر معاویہ مر گیا ہے، اور اب یہ ہم سے کچھ تقاضا کرے گا. عبداللہ ابن زبیر جب کا جب تبھی ارادہ کرتے ہیں اور راتوں رات مدینے سے مکے کی طرف ہجرت کر جاتے ہیں. حسین ایسا نہیں کرتے، حسین رک جاتے ہیں اور جوانان بنی ہاشم کو لے کر ولید کے یہاں جاتے ہیں. ولید کہتا ہے کہ معاویہ مر چکا ہے اور یزید تخت پر جانشین معاویہ کے طور پر خلیفہ بن چکا ہے. اور خلیفہ کس کا بنا ہے؟ معاویہ کا نہیں، خلیفۃ الرسول. معاویہ کا خلیفہ بنتا تو بن جاتا، نہیں، اسلام اب یزید کے ہاتھوں میں اور آپ سے بیعت کا تقاضا ہو رہا ہے، آپ سے بیعت کا تقاضا ہو رہا ہے. ولید نے مروان کو بھی بلا لیا تھا کیونکہ مروان اس سے پہلے گورنر تھا معاویہ کے دور میں. ان کے سب کی اپنی اپنی تاریخ ہے، مروان کی بھی ولید کی بھی، یہ جگہ نہیں ہے کہ وہ تاریخ کو بیان کرے. اتنا بولنا کافی ہے کہ اسلام کے مخالف قوتوں میں سب سے زیادہ طاقتور جو قوتیں تھیں بنی امیہ کی، ان کے یہ ریپرزینٹیٹو تھے. پاور آ گیا تھا اسلام کے نام پر، گدی مل گئی تھی، تو مروان کو بھی بلا لیا. تو امام نے کہا کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرتا. مروان نے ولید کے کان میں یہ کہا کہ اگر یہاں سے یہ نکل گیا تو پھر تو ان کو کچھ بھی نہیں کر سکتا، یہی موقع غنیمت ہے. جس پر امام کی آواز بلند ہوتی ہے اور مروان سے کہتا ہے، کہتے ہیں کہ تو کہہ رہا ہے کہ مجھے قتل کر دیں، یعنی جب چلے جانے کا اگر موقع دیا جائے تو اب نہیں یہ پھر تمہارے ہاتھ آئیں گے, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہیں پر ان کو قتل کر دو. کہتے ہیں کہ تو کہہ رہا ہے کہ مجھے قتل کر دیں. جب حسین کی آواز بلند ہوتی ہے, جوانہ نے بنی ہاشم جیسے کہ ان کو حکم دیا گیا تھا داخل ہوتے ہیں, بات وہاں کی وہیں پر تمام ہو جاتی ہے. حسین نکل آتے ہیں, اس کے بعد تیاری کرتے ہیں حرکت کرنے کی اور دن میں نکلتے ہیں اور اس راستے سے نکلتے ہیں کہ جو سب سے زیادہ مدینے سے مکے کو جانے والا راستہ تھا. حسین کوئی گوشے کنار ہو کر چھپ کر نہیں نکلتے ہیں تاکہ لوگوں پر واضح ہو جائے کہ میں کھل کر مخالفت کر رہا ہوں, کھل کر مخالفت کر رہا ہوں. چار پانچ بڑے شہر اسلام کے اس زمانے میں تھے, مدینہ ایک, مدینہ الرسول, مکہ دو, کوفہ تین, دمشق شام جس کو کہا جاتا تھا, چار, بصرہ پانچ, چار جس میں سے میجر بصرے کو ہٹ کر یہ باقی کے مکہ مدینہ کوفہ اور شام دمشق. تو امام نے مدینے والوں پر حجت تمام کی اعلان کے ساتھ نکلا, اپنے قافلے کو لے کر اعلان کے ساتھ وہ نکلتے. لوگوں کو پتا چل جاتا ہے کہ ولید کے سامنے امام نے انکار بیعت کر دیا, یہ کہہ کر کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرتا. حجت تمام ہو گئی. مکے پہنچتے ہیں, مکے میں تین شعبان سے لے کے عرفے کے دو روز تک وہیں پر رہتے ہیں, چار مہینے سے زیادہ, شعبان, رمضان, شوال, ذی الحجہ اور ذی الحجہ کے عرفے کے یوم عرفہ نکلتے ہیں اور اعلان کر کر نکلتے ہیں, جو ہمارے ساتھ اپنے خون دل کو دینے کے لیے آمادہ ہے وہ ہمارے ساتھ حرکت کرے. تمام حاجی جمع ہوتے ہیں عرفہ کے پاس اس روز اس میدان میں, وہاں سے پھر منا جاتے ہیں. امام نے حج کو عمرے سے تبدیل کیا اور اعلان کر کر اونٹ پر کھڑے رہ کر خطبہ دیا. حج کا جب اعلان قرآن میں ہوتا ہے تو اللہ کہتا ہے ابراہیم کو, ابراہیم اعلان کرو دور دور سے آئیں پیدل اور اونٹوں پر اور تمہارے پاس آئیں. حج امام عادل کے پاس آنے کا نام ہے, ورنہ کعبہ خود بخود ہدایت گر نہیں ہوتا. اللہ کا گھر ہے, بیت الحرام ہے, لیکن اگر حج میں امام عادل نہ ہو تو حج اپنا مفہوم اور معنی ادا نہیں کر سکتا. قرآن کی آیت ہے یا تو کا, اے ابراہیم تمہارے پاس آئے حج کے لیے. امام حج کو عمرے سے بدل رہا ہے, لوگوں کو فکر نہیں ہے, کعبے کو اور کعبے کے اطراف طواف کرنے کو, صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنے کو حج کہہ رہے تھے. وہی حج جس کو بعد میں چوتھے امام نے کہا قلت الحجیج و کثرت الحجیج, کہ حج کرنے والے بہت کم ہیں, آواز اور پکارا کرنے والے بہت زیادہ ہیں. یہ بات اس کربلا کا واقعہ ہے جو امام سے منقول ہے. حقیقی حج اپنا معنی کھو دیتا ہے اگر امام بلاتا ہے حج چھوڑو اور میرے ساتھ ہو جاؤ. اس وقت حج کرنے والے ساتھ ہو جاتے تو کیا ہوتا, دنیا میں اسلام کی عدل برپا ہوتا ہے یا ظلم بڑھتا؟ عدل برپا ہوتا. اور حج تھا اللہ سے قریب ہونے کے لیے, اللہ سے قریب ہونا تھا عدل برپا کرنے کے لیے. قرآن کی آیت عدل برپا کرنے کے لیے اللہ سے قریب ہونا تھا. اگر اللہ کے بغیر رہو گے تو ظلم کرو گے. عدل سے دماغ ہٹ گیا مسلمان کا, جب عدل سے دماغ ہٹ گیا تو خود بخود خدا سے دماغ ہٹ گیا. پتھروں کی بات آ گئی, اس پتھر سے اس پتھر کی طرف, اس پہاڑ سے اس پہاڑ کی طرف, اس پتھر کے اطراف پتھر بن جاتا ہے کعبہ اگر امام کا تصور نہ ہو, عدالت کا تصور نہ ہو, امام عادل کا تصور نہ ہو. یہ کام ہو گیا, مکے پر بھی حجت تمام ہو چکی. کوفہ, دمشق میں تو یزید بیٹھا تھا, تیسری جگہ وہ تھی جو کوفہ تھا جہاں سے خطوط آئے. کہتے ہیں کہ 18,000 خطوط آئے, مسلم کو بھیجا اور جب اطمینان ہو گیا مسلم نے لکھ دیا تو وہیں اسی وقت حرکت کے لیے آمادہ ہو جاتے ہیں حسین. یہ حسین کی اور بسرے والوں کو بھی خطوط لکھے, خطوط وہاں سے آئے بھی, تمام بلاد اسلامی پر اپنی حجت حسین نے تمام کر دی. حسین کی قربانی کسی گوشے کنار میں دی ہوئی قربانی نہیں ہے, بہت بڑی قربانی ہے. امام حرکت تو کرتے ہیں, جان کر کے حرکت کرتے ہیں. جب امام کو عبداللہ ابن جعفر ملتے ہیں, جب امام مکے سے نکل کر شام حرکت کرتے ہیں کوفہ کی طرف, تو راستے میں ایک ایسا مقام آتا ہے جو مدینے سے قریب ہوتا ہے. وہاں پر عبداللہ ابن جعفر جناب زینب کے شوہر ملتے ہیں, کہتے ہیں میں نے والی سے گورنر سے آپ کا امان نامہ لکھا لیا ہے, آپ واپس آ جائیے مدینے. امام کہتے ہیں کہ رسول نے مجھے خواب میں آ کر کہا کہ سفر کو آگے بڑھاؤ, وہ بھی خاموش ہو جاتے. حسین اس طریقے سے, یہ اس لیے قربانی اللہ کی قربانی ہے, رسول کی قربانی ہے, اللہ کی طرف سے دی گئی قربانی ہے, رسول کی جانشینی کی قربانی ہے. اور کیسی شان کی قربانی, ایسی شان کی قربانی. پہلے اصحاب جاتے ہیں, کہتے ہیں ہاشمین نہ جائیں جب تک کہ ہم زندہ ہیں. اصحاب ختم ہوتے ہیں, پھر ہاشمین کا سلسلہ شروع ہوتا ہے, ایک کے بعد ایک قربانی, ایک کے بعد ایک قربانی دی جا رہی ہے. اور حسین مطمئن ہے, حسین مطمئن ہے, حسین مطمئن ہے, جا رہے ہیں. اکبر جاتے ہیں ہاشمین کے پاس سے سب سے پہلے, اونو محمد جاتے ہیں, قاسم جاتے ہیں, حضرت عباس کے بھائی جاتے ہیں, پھر حضرت عباس جاتے ہیں, پھر وہ ننھی قربانی بھی حسین دے دیتے ہیں. اور اب حسین آمادہ ہیں کہ خود قربان ہو جائیں, لیکن چہرے کی کیفیت ایسی ہے کہ چہرے سے اطمینان ظاہر ہو رہا ہے. یہ روح کا اطمینان ہے جو اللہ سے ملتا ہے, یہ حسین ہے. اگر چاہتے ہو کہ اللہ کیا اطمینان دیتا ہے تو چہرے حسین کو کربلا میں دیکھ لینا, چہرے حسین کو کربلا میں دیکھنے لا. یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ, یہ ہے وہ نفس مطمئن. اور اگر اللہ پر یہ سب قربان ہو سکتے ہیں تو کیا ان کے لیے ہم تھوڑی حرکت اس دنیا میں نہیں کر سکتے؟ حسین کی شہادت ہو جاتی ہے, بدن پر گھوڑے دوڑا دیے جاتے ہیں, سر کو نوک نیزہ پر نصب کر دیا جاتا ہے دیگر شہداء کے ساتھ. یہ قربانی ہم کو نصیب ہوئی حسین کی طرف سے, مالک ہمیں وہ توفیق دے دے کہ اس قربانی اور اس نور نے جو اس قربانی کو دیا اور تیری رحمتیں جو حسین پر ہیں, ہم کو وہ توفیقات عطا کر دے جس کے ذریعے سے ہم ایک ذرہ ایک ذرہ حسین کے راہ پر عمل کر کر ان کو آنسوؤں کے ساتھ خراج عقیدت پیش کر سکیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.